علی کی لاش پہ رونے کو فاطمہ آئی، بقیہ چھوڑ کے کرتی ہوئی بکائی، علی کی لاش پہ رونے کو فاطمہ آئی، علی کی لاش پہ رونے کو فاطمہ آئی۔
حضرت کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان سے روزہ مجالس میں آئے ولایت، جس کا ایڈریس سورہ مبارک ہے مائدہ، پانچویں سورہ ہے اور پانچویں سورہ کی 55 نمبر آیت۔ پنجتنیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئے ولایت کا ایڈریس ایسا رکھا ہے کہ اگر آپ کو 5 کا عدد بھی یاد رہے گا تو آئے ولایت آپ کے لیے ڈھونڈنا مشکل کام نہیں۔ 5 نمبر سورہ، 55 نمبر۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، انما، کل میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں، حصر کا صیغہ ادات ہے، حصر یعنی حصار قائم کر دینا۔ حصار نہ غیر کو اندر آنے دیتا ہے نہ اندر سے کسی کو باہر جانے دیتا ہے۔ انما، بس، ولیکم، تمہارے ولی کون ہیں؟ اللہ ورسولہم والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ معمولاً ہمارے ہاں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عام طور پہ جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے قرآن کریم میں، اگر آپ کبھی جا کر تفاسیر میں ملاحظہ کریں گے تو چونکہ قرآن کریم فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے، جس کے سامنے تمام عرب نے، جو ان کی فصاحت و بلاغت کا عروج کا زمانہ تھا، وہاں پر بھی اپنے آپ کو جھکا دیا اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے اس کو تسلیم کیا۔ لہذا وہ عروج کا زمانہ تھا، اب اس کے بعد سے لے کے تا قیام قیامت نہ ویسے فصحا پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو کوئی چیلنج کر سکتا۔ لیکن پھر بھی علماء نے طول تاریخ میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے بہت سارے جواہر کو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک روش ہمیں خاص طور پر دکھائی دیتی ہے اور یہ جسے کہنا چاہیے سوء ظن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جس میں مد مقابل کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے، جب علمی گفتگو ہو رہی ہو تو پھر معیارات ہمیشہ علمی ہی ہونے چاہیے۔ اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی تو جگہ پر آپ جا کر فصاحت اور بلاغت کے ایسے کمالات دکھانے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں آیت کا رخ اہل بیت اطہار کی فضیلت کی طرف جانے لگے تو وہاں پر ایسا لگے کہ آپ کو فصاحت اور بلاغت کی الف بے بھی نہیں آتی، تو پھر میں صرف ایک ہی جملہ کہا کرتا ہوں کہ بغض علی کی بیماری وہ ہے جو سب سے پہلے دماغ پر اثر کرتی ہے، تاثیر ہے یہ اور اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ لہذا کچھ انسان تھوڑا سا قرآن کریم کو آنکھیں کھول کر اگر پڑھنا چاہے تو قرآن تو ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن قرآن کا اپنا اصول ہے کہ یہ قرآن شفا ہے مومنین کے لیے، وما یزید الظالمین الا خسارا، کہ یہی قرآن جب ظالم کے ہاتھ میں جاتا ہے تو سوائے خسارے کے اس کو کچھ اور نہیں ملتا، اور ظالم کا سب سے پہلا خسارہ ہی اس کی عقل کا جانا ہے جو خود بخود دکھائی دے جاتا ہے۔ لہذا اب اگر ظالم نہیں ہوگا تو قرآن شفا دے گا، لیکن اگر ظالم ہوگا تو پھر قرآن نے بھی کہہ دیا کہ اس کے لیے شفا نہیں ہے، صرف خسارہ۔ آیت کو ترجمہ کیجئے، انما ولیکم، تو میں آپ سب سے سوال کروں گا انشاءاللہ کہ فرش اعضا کے صدقے سے اتنی عربی تو آپ لوگوں کو امام حسین نے مفت میں ہی پہنچا دی۔ کم کا معنی، علامہ نقن علی اللہ مقامہ، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، واقعا اپنے زمانے کے مجتہد العصر شخصیت، علامہ فرماتے تھے کہ کم کا ترجمہ اردو میں بہت ہی نزدیک ہے، کم یعنی تم، تو آپ کو بھی ہمیشہ یاد رہ جائے گا، عربی میں کم، اردو میں تم۔ انما ولیکم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ بس تمہارے ولی تمہارے ولی ہیں، کم یعنی تم، تمہارے. اب میں سب سے، تمام جتنے بھی عالم اسلام میں اس آیت پر بحث کرنے والے لوگ ہیں، ان سب سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کم کا تم ہے، یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ جب میں تم کہہ کر کسی سے مخاطب کروں گا تو کوئی نہ کوئی تو سامنے ہے نا. اب وہ کون ہے؟ قرآن میں آپ سب مل کر ساری دنیا یہ کہے گی کہ بھائی یہاں پر اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب کر رہا ہے. لازم آتے یہاں پر ولی جس کو اللہ بتا رہا ہے وہ کافر تو نہیں ہے، اللہ کافروں کا ولی نہیں ہے، یہ اس نے پہلے ہی بتا دیا. مشرکین کا نہیں ہے، منافقین کا نہیں. بس اس کا مخاطب کون ہے؟ مومنین، الذین آمنوا، وہی ہے نا، وہی. بس اللہ تعالیٰ مومنین سے کہہ رہا ہے تمہارے ولی کون ہیں. ابھی میں نے ولی کا معنی نہیں کیا. تمہارے ولی کون ہیں؟ تمہارے ولی اللہ ہیں، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی مومنین ہے. آیت کو ترجمہ کریں، کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تمہارے ولی کون ہیں؟ مومنین سے کہہ رہا ہے، اللہ ہے تمہارے ولی، اور کون ہے؟ رسول ہے، اور تمہارے ولی مومنین ہیں. تو اگر یہاں پر مخاطب اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ایک ہی ہیں، تو یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جملہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں، اگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سبھی مخاطب ہیں میرے، کہ بھئی آپ کے ولی، میں کہوں اللہ ہے رسول ہے، اور اس کے بعد کہوں کہ آپ کے ولی آپ خود ہیں، تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا یہ کیا بات ہوئی، آپ تو ہم سے بات کر رہے ہیں نا. جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ہمارے ولی کون ہیں. اللہ ہے سمجھ میں آ گیا، رسول ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا، لیکن پھر کہوں کہ آپ ہی اپنے ولی ہیں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا کچھ تو ہونا چاہیے، یہ تو بات نہیں ہوئی، یہ تو بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے غلط ہے کہ جہاں پر آپ نے مخاطب کو وہی بنا دیا تو میں اپنا ہی ولی خود ہوں. اگر یہ ثابت ہو سکتا ہے کہیں پر تو لا کر مجھے دنیا کی کسی بھی فقہ سے، دنیا کی کسی بھی قرآن کے ترجمے سے، دنیا کے کسی بھی مرحلے سے لا کر مجھے ثابت کر دیں کہ میں اپنا ولی خود ہوں. بس اگر میں نہیں ہوں تو وہاں پر آمن الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کا معنی کرنا پڑے گا. اب اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو مومنین ہیں یہ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں اور نماز پڑھنے والے ولی ہیں، تو یہ مجھے سمجھا دیے کہ قرآن میں نماز نہ پڑھنے والوں کا ولی نماز پڑھنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر وہ جو لوگ ہیں وہ زکات دینے والے ہیں، تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ زکات دینے والے نہیں ہیں. تو اب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر کم یہاں پر مومنین ہیں تو وہ کون سے مومنین ہیں جو نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ زکات دیتے ہیں؟ تو بس اب ماننا پڑے گا کہ ان دونوں میں کوئی تو فرق ہوگا. اب وہ فرق کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ بھی مومن ہے نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی مومن ہے نماز یہ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہیں زکات، یہ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں. تو جہاں پہ ڈفرنس آنا تھا اسی کو اللہ نے وہاں پر بیان کر دیا کہ یقیمون الصلاۃ، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھتے ہو. بس ہر ایک نماز پڑھنے والا اپنے جیسا مت سمجھ لینا. وہ یوتون زکات، اور زکات بھی دیتے ہیں. اب یہ زکات دینے والا بھی اپنے جیسا مت سمجھ لینا. پھر کیا کہا کہ یہ کون ہے؟ ولی کیسے نکلے گا باہر؟ کہا کہ ہر شخص کو ولی نہیں بناؤں گا، بلکہ ولی وہ ہوگا کہ جو کون ہوگا، ہم راکعون، جب زکات دے رہا ہوگا تو رکوع کی حالت میں ہوگا. اب آپ نے رکوع کے معنی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اب بڑی بہت واقعی میں کبھی کبھار اتنا تعجب کرتا ہوں، لیکن جواب صرف یہی ہے، بغض علی کی بیماری ہے سب سے پہلے دماغ پر اثر کرتی ہے. لہذا اب کیا ہوا، زکات کا معنی جب یہاں پر کیا تو زکات کا معنی کرنے چلے اصطلاحی. دیکھیے اصطلاح میں زکات کسے کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا معنی ایک عرض کروں گا، اس کو تھوڑا سا ذہن میں بیٹھائیے گا کیونکہ بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. یہ ہمارے ہاں مغالطات، ایک بحث سے پوری منطق کے اندر کی جاتی ہے. مغالطات ہمیشہ شیطان وہاں بنواتا ہے جہاں پر اس نے شبہ پیدا کرنا ہو، اور ایک راستہ شبہ پیدا کرنے کا کیا ہے؟ مغالطہ. مغالطہ معمولاً کہاں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ مشترک کے لفظی سے. یعنی آپ کسی چیز کو، ٹرمینالوجی کو، کسی اس کے لغت کے لفظ پر لے آئیں یا الٹ کر دیں کہ جہاں پر لغت میں لفظ آنا چاہیے وہاں سے اٹھا کر اس کو ٹرمینالوجی کی شکل میں معنی کرنا شروع کر دیں. تو جب آپ جگہوں پر الفاظ کو تبدیل کریں گے اور کوئی اگر سوچ نہ سکا، سمجھ نہ سکا، تو مغالطے میں مبتلا ہو جائے گا. دیکھیں میں پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا جو کہ ہے لفظ مومن، مسلمان. مسلمان اور مومن یہ قرآن کا ایک لفظ ہے. اب اس کو، اسی لفظ مسلمان کو ہم نے فقہ میں ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ فقہا جب بھی کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو اپنی فقہ کی ٹرمینالوجی کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں. آپ اگر کسی فقی سے جا کر یہ سوال کریں گے کہ قبلہ مجھے بتائیے مسلمان کون ہے اور اس کا حکم فقہی کیا ہے، تو اب وہ آپ کو فقہ کے اعتبار سے اس کی تعریف کر کے بتائے گا. وہ تعریف کیا ہے؟ وہ کہیں گے بھائی کوئی بھی شخص جس نے اپنی زبان پر شہادتین کو جاری کر لیا وہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا خون محترم، اس کا مال محترم، اس کی عزت محترم، اور وہ شخص پاک. یہ چار حکم فقہی ہیں جو آپ کو فقیہ یہ کہے گا کہ اگر آپ نے کسی کو بھی زبان سے شہادتین جاری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ شخص اب آپ کے نزدیک مسلمان ہے اور آپ کے لیے وہ پاک ہے، اس کا مال، اس کی جان، اس کی آبرو محترم ہے. اب آپ فقیہ سے یہ سننے کے بعد یہ سمجھنے لگیں کہ بس جو زبان پر کلمہ جاری کرے گا بس مسلمان وہ ہوگا، جو بھی زبان پر کلمہ جاری کرے گا وہ کیا ہوگا؟ مسلمان. جب آپ نے فقہ کی تعریف کو، فقہ کی تعریف کو صحیح نہیں سمجھا تو مشکل کیا ہوئی؟ کسی ہندو ایکٹر نے کسی فلم میں ایکٹنگ کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ دیا، صبح آپ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ فلاں ہندو ایکٹر مسلمان ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے، اب یہاں پر کیا کیا، آپ تاریخ میں تو ثابت ہی یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ بس کسی کا کہیں کلمہ ثابت کرو اور اس کو مسلمان ثابت کر دو، تو آپ کی تو کمزوری ہے. تو اب آپ کو تو ایکٹر اپنی ایکٹنگ میں بھی مسلمان لگنے لگے گا، کیونکہ تاریخ کے بڑے ایکٹروں کو آپ نے مسلمان ہی ثابت کیا ہے. تاریخ کے بہت سارے ایکٹرز تھے جن کو آپ نے، اب ذرا سا تھوڑا سا فقی سے، اللہ مسلم، اب آپ تھوڑا سا فقی سے جا کر یہ پوچھے قبلہ یہ شخص جو اگر زبان سے اپنے شہادتین جاری کرنے والا، آپ نے کہا زبان سے، اگر گونگا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ یہ شخص اگر گونگا ہوگا، اب جیسے ہی آپ نے موضوع بدلا، مسئلہ بدلا، تو فقی آپ کو اس کا بھی جواب دے گا، کہے گا بھائی اگر گونگا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ سکتا ہو، سن کر سمجھ سکتا ہو اور سر ہلا کر بھی اقرار کر دے تب بھی مسلمان ہو جائے گا، سارے کے سارے اس کے اوپر وہ حکم جاری ہو جائیں گے. یہ مسئلہ فقہ کا ہے. فقیہ مجبور ہے یہاں تک، کیونکہ فقیہ کا کام یہ ہے کہ اگر میرے سامنے کسی نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اس کے اوپر یہ حکم صادر کرنا ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھیں، کہیں کہ قبلہ اگر یہ شخص جو کلمہ پڑھ رہا تھا یہ کسی نبی کی قتل کی سازش کرتا ہوا دکھائی دے، کسی نبی کی قتل کی سازش کرتا ہوا دکھائی دے، پھر پھر کیا کہتی ہے؟ تو پھر آپ وقی کہتا ہے، کہتا ہی نہیں، اگر یہ شخص کوئی ایسا عمل انجام دے رہا ہے کہ جس سے اس کا نفاق ظاہر ہو رہا ہے تو منافق ہوگا، پھر مسلمان حساب نہیں ہوگا. اب یہ مسئلہ ہے فقہی. اب ہم جا کر پوچھتے ہیں قرآن سے، پروردگار یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے کیونکہ وہاں فقی مجبور ہے ظاہر پر، فقہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. پروردگار تو بتا، کیا تیرے نزدیک ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ معاملہ میرے اور آپ کے لیے بھی حل ہو جائے، ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ خود قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو اب قرآن نے ایک نہیں، کئی جگہوں پر یہ بات کہا ہے کہ دیکھو یہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے، ہر زبان سے کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان مت سمجھنا. لہذا سورہ منافقون کی پہلی آیت میں اس جا اکل منافقون، اے میرے حبیب تیرے سامنے یہ منافق آتے ہیں، قالو اس کے بعد کہتے ہیں نشہدو انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کر رہا ہوں، اگر یہ کلمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ یعلم انک لرسول ہوں، تو اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ بھی اب گواہی دے رہا ہے. انہوں نے تو ایک گواہی دے دی, اب اللہ کی گواہی سنو. اللہ یشہد, اللہ گواہی دیتا ہے, ان المنافقین لکاذبون. دیکھو اے میرے حبیب, میں اب گواہی دے کر تم سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے بھی گواہی دی ہے, اب اللہ بھی گواہی دے رہا ہے. خدا جانے اللہ کو گواہی دینے کا مرحلہ کہاں درپیش آ گیا. میں نے تو صرف اتنا دیکھا ہے وہ ذات اتنی بلند ہے کہ جب اپنی وحدانیت کی بات کرتی ہے تب کہتی ہے کہ اللہ ہی اپنے اوپر سب سے بڑا گواہ ہے, اور اس کے بعد اگر کہیں مجھے اللہ گواہ بنتا ہوا دکھائی دیا تو عظمت یہ ہے کہ پیغمبر کی رسالت کو جب جھٹلایا جا رہا تھا, کہا قل کفا باللہ شہیدا, کہہ دو اے میرے حبیب تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے یا میں ہوں یا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اس کے علاوہ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اگر کہیں اللہ گواہی دے رہا ہے تو منافق کے کلمے کو جھٹلانے کے لیے. اب مجھے تم انصاف سے بتاؤ کہ جس کے لیے خدا نے گواہی دے دی ہو کہ منافق کے کلمے کو ایکسیپٹ نہ کرنا, اب اگر کوئی آ کر کسی منافق کو مسلمان ثابت کرنا شروع کرے تو بس یاد رکھنا, جیسا کافر رسالت کو جھٹلانے والا ہوگا ویسے ہی منافق کو مسلمان ثابت کرنے والا, اس لیے کہ خدا کی گواہی کے مقابلے پر آ رہا ہے, خدا کی گواہی کے مقابلے پر آ رہا ہے. پس اللہ نے اسی طرح سے سورہ مبارک عنکبوت دوسری آیت, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب یہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو ہم قبول کر لیں گے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں. جب تک اللہ آزما نہیں لے گا تب تک اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں کرے گا, لہٰذا اللہ تمہیں فتنے میں ڈالے گا. کیوں؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ, اللہ جاننا چاہتا ہے جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے. بس یاد رکھنا, اب اللہ کے نزدیک ایمان کی منزل, اللہ کے نزدیک مسلمان وہ نہیں ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے, اللہ کے نزدیک مسلمان وہ ہے جو اپنے عمل سے کلمے کو ثابت کر رہا ہو. بس اب آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. پروردگار اگر کوئی ایسا مل جائے کہ جس کا کلمہ نہ مل رہا ہو, جس کا کلمہ بظاہر نہ مل رہا ہو, یا یوں کہہ دیں کہ جس کے کلمے کو دنیا جھٹلا رہی ہو لیکن اس کا کوئی عمل ایسا مل جائے, تو پھر اس عمل کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے قرآن میں مومن آل فرعون کا تذکرہ کر کے خاص طور پر بتا بھی دیا کہ دیکھو مومن آل فرعون وہ تھا کہ جس کا کلمہ چھپا ہوا تھا, اب جس کو قرآن نے چھپا ہوا کہہ دیا, کوئی وہ کلمہ تاریخ میں دکھا ہی نہیں سکتا, چھپا ہوا کلمہ تھا. لیکن اللہ نے کہا یہ صرف عام نہیں بلکہ میں کہہ رہا ہوں مومن ہے, یہ میری طرف سے سند یافتہ مومن ہے. پروردگار ہمیں تو کلمہ ملا ہی نہیں, یہاں پر کلمہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمان بنایا جا رہا ہے, تو کہہ رہا ہے کہ کلمہ چھپا ہوا تھا, پھر یہ مسلمان اور مومن کیسے بنا؟ کہ یہ ایسے بنا, اس نے اپنے زمانے کے نبی کی جان بچائی تھی, یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میں خود اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. بس معلوم ہو گیا کہ اگر تاریخ میں کسی کے کلمے کو چھپایا جا رہا ہو لیکن عمل اس کا ایسا ہو کہ اپنے زمانے کے نبی کی جان بچانے والا بن جائے تو خدا اس کے لیے سند ایمان عطا کر دیتا ہے. تو اب قربان جاؤں اس ذات کے اوپر کہ جس نے سید الانبیاء کی جان ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 40 سال مسلسل, ایک پوری زندگی اپنی لگا دی, ایک دو دفعہ نہیں, اور ایسی جان بچائی کہ اللہ نے یہاں ایمان کی نہیں بلکہ جان بچانے کی سند دے کر یہ کہا, علم یجد کا یتیمن, اے میرے حبیب ہم نے کیا تمہیں یتیم پا کر, ہم نے کیا تمہیں بے آسرا پا کر, فآوا پناہ نہیں دی. بس وہ مومن آل فرعون تھا, جان بچائی تھی اس نے, اللہ نے ایمان کی سند دے دی, لیکن اس کی جان بچانے کو اللہ نے اپنی جانب نسبت نہیں دی. تو اب قربان جاؤ اس سید المومنین کے اوپر کہ جس کے بچانے کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے بچایا, تو جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا ہو اسے حق ہے کل ایمان کا باپ ہونا. اللہ بھائی, اب میں تاریخ زیادہ نہیں جانتا مگر اتنا سمجھتا ہوں کہ جس جس کی آنکھ میں جناب ابو طالب کھٹک رہے ہیں یقیناً اس کا شجرہ انہی سے جا کر مل رہا ہوگا جنہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن ابو طالب نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ لہذا زیدان من، اب ایمان کی ایک تعریف، مسلمان کی ایک تعریف فقہی ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے، یہ ہر جگہ جاری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مقابلے پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا۔ یہی مسئلہ زکوٰۃ کے ساتھ ہے، تھوڑا سا غور کیجیے گا، کیونکہ اکثر ہمارے بچے ہم سے سوال بھی کرتے ہیں، مولانا قرآن میں خمس کے لیے ایک آیت آئی، زکوٰۃ کا اتنا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، تو ہمارے ہاں خمس کی زیادہ تاکید ہے، زکوٰۃ کی اتنی تاکید دکھائی نہیں دے۔ یہ اشتباہ، پہلے سے اشتباہ کو اپنے ہاں صحیح کریں، پھر آیت کی طرف بھی آتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ قرآن میں جو لفظ زکوٰۃ استعمال ہوا ہے وہ فقہی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو پہلے کلیئر کریں تاکہ معاملات تھوڑا سا قرآن کو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈنگ میں آسانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہر مالی عبادت کے لیے استعمال کیا ہے جس میں تمام مالی عبادتیں واجب اور مستحب سب شامل ہیں۔ بس ایک نماز اور اس کے مقابلے پر مالی عبادات یعنی زکوٰۃ، یا زکوٰۃ فی المال ہے، اس کا پورا لفظ اگر کیا جائے، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے کہا بنیادی طور پر کیا ہے، زکوٰۃ فی المال یا عن المال، اس کا معنی اس میں آتا ہے، یعنی مال سے جو تم عبادت کرو گے، مال نکال کر جو کرو گے، اب اس میں تمام مستحب صدقات جتنے بھی ہیں وہ سب شامل، تمام واجب جتنے بھی ہیں مالی عبادات وہ سب شامل، یعنی قرآن کی زکوٰۃ میں خمس بھی شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، فطرانہ بھی شامل ہے، تمام واجب جو کفارات ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور تمام مستحب صدقات جتنے بھی ہیں سب کیا ہیں اس کے اندر شامل۔ تو میں نے بہت مشکل گفتگو کر دی کیا؟ زکوٰۃ کا معنی یعنی کیا ہوا، اب غور کیجیے گا، جب آپ جائیں گے زکوٰۃ کی آیت کو اٹھائیں گے اور جا کر دیکھ لیجئے، خود زکوٰۃ کی جو اپنی وجوب کی آیت ہے وہ ایک ہی ہے، اور باقی جو ہیں وہ اس کے نصاب کو بیان کرنے والی آیات ہیں۔ اصل وجوب زکوٰۃ ایک ہی آیت ہے، وہاں پر اللہ نے صدقے کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سے خمس کی جو اپنی آیت ہے وہاں پر پروردگار نے خمس کا پہلے تعارف کرایا، اور اس کے بعد جو آیت ہے وہاں پر لفظ صدقہ استعمال کیا ہے۔ اب بعد میں فقہا نے عبادات مالی کو سمجھانے کے لیے اصطلاحات ڈرائیو کی، ٹرمینالوجی ڈرائیو کی، کہ بھائی ایک آپ کے اوپر وہ چیز واجب ہے جو خمس کہلاتا ہے، ایک چیز وہ واجب ہے جو فطرانہ کہلاتا ہے، ایک وہ چیز واجب ہے جس کو زکوٰۃ نام دیا۔ یہ زکوٰۃ جو فقہی اعتبار سے ہے اس کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی قرار دیا ہے جیسا قرآن میں بیان کیا گیا۔ اب اللہ نے اگر سارے چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کو واجب نہیں کیا تو نہیں ہے، گندم، جو، کھجور اور کشمش، ہر کھانے پہ نہیں کیا، سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاول پر زکوٰۃ نہیں ہے، مکئی دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ اللہ نے نہیں کی، جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اونٹ، بھیڑ بکریاں اور گائے بیل ان کے اوپر کی، بس مرغی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نہیں ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نقدین پہ کیا اس کی بھی شرط ہے۔ اب ہمارا جو اہل سنت سے اختلاف ہے تھوڑا سا فقہی اعتبار سے وہ صرف یہاں ہے، باقی میں کہیں نہیں ہے، نہ نصاب میں نہ کسی اور چیز میں کہیں اختلاف نہیں ہے۔ زکوٰۃ نقدین پر، نقدین جب کہا گیا تو سونا اور چاندی مراد تھا، اگر اس زمانے میں سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز پیسے کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں جو علماء کہتے ہیں، ہمارے بعض مومنین سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پیسوں کے اوپر کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو لگائی تھی، تو تھوڑا سا مائنڈ کو فقہا کو ہاتھ میں ہی رہنے دیں فقہی معاملات میں، جیسے ڈاکٹر کو آپ کو سجیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے فقہا کو بھی سجیشن نہ دیں، لیٹ دیم ڈو دیئر اون ورک، ان کو اپنا کام کرنے دیں، اتنی چیزیں آسان نہیں ہیں۔ اب مشکل کیا ہے، مثلا اسی دور میں ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، نقدین کا کیا معنی ہے، اگر اس دور میں بھی آپ کے پاس زیور کی صورت میں سونا یا چاندی رکھا ہوتا اس کے اوپر زکوٰۃ، زیور پر نہیں ہے زکوٰۃ۔ نقدین کا کیا معنی تھا، وہ سکہ، اب غور کیجیے گا، وہ سکہ جو روز مرہ کے معاملات میں استعمال ہوتا ہو، پھر اس کا نصاب۔ اب اگر یہ سونا اور چاندی کا سکہ جو روز مرہ کے معاملات میں ہوگا اس کا نصاب بنے گا تو زکوٰۃ ہو جائے۔ اب اسی دور میں چلے جائیں دوبارہ، کوئی ایسا سونے کا سکہ لے آئیں کہ جو مستعمل نہ ہو، سکہ ہو لیکن کاروبار میں استعمال نہ ہوتا ہو اس سکے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لہذا اب جب یعنی اس دور میں بھی اگر سکہ چینج ہو جاتا, دھات چینج ہو جاتی, تو سونے اور چاندی کے اعتبار سے باقی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لہذا جب آپ کا مانیٹری موڈ چینج ہوا, مانیٹری سسٹم میں آپ نے فری ایکسچینج کیا, یا مانیٹری سسٹم میں آپ نے سونے اور چاندی کو بدل کر سبسٹیٹیوٹ کیا پیپر منی سے, تو اب پیپر کے اوپر زکوٰۃ. تو بھائی خدا نے کی ہے نا. آپ گندم کھانا, گندم اگانا چھوڑ دیں مثلا, ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ گندم اگانا چھوڑ دیں تو زکوٰۃ آپ کی خود بخود بند ہو جائے گی. خدا نے آپ پر کوئی زبردستی نہیں کی بھی یہاں پہ کہ حتمن گندم اگاؤ اور حتمن اس میں سے. بھائی دنیا میں بہت سارے ممالک میں گندم اتنی نہیں کھائی جاتی, مکئی زیادہ استعمال کی جاتی ہے, تب ان کے لیے مکئی کے اوپر زکوٰۃ, فشنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہے, جس چیز پر نہیں ہے اس پر نہیں ہے. لہذا چونکہ زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے کہ اگر آپ مبتلا بے ہوں گے, آپ کا اس سے ریلیٹیشن ہوگا, تو آپ زکوٰۃ دیں گے, اگر نہیں ہے تو نہیں دیں گے. یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے. لہذا یہاں بحث تاکید کی نہیں ہے. آپ غور سے سمجھیں, قرآن نے کریم نے زکوٰۃ کا لفظ نماز پر ساتھ جہاں کہیں پر بھی استعمال کیا ہے, وہاں پر قرآن نے زکوٰۃ سے مراد تمام مالی عبادات لی ہیں. وہاں پر زکوٰۃ سے مراد واجب زکوٰۃ یہ والی نہیں ہے. اب میں ایک تفسیر آج پڑھ رہا تھا, اتفاقاً مطالعہ کر رہا تھا, اعتراض کرنے والا کہہ رہا تھا کہ بھائی حضرت علی نے اگر نماز میں انگوٹھی اپنی دے دی تو کیا حضرت علی کے پاس اتنا سونا تھا؟ تو پہلے تو تمہیں زکوٰۃ کا معنی سمجھ میں نہیں آیا, اور پھر تم کائنات کے امیر سے پوچھ رہے ہو کہ سونا تھا یا نہیں تھا. تب میں اگر پلٹا دوں تو پھر یہ بتاؤ کہ کس کے پاس اتنا رہا ہوگا, یہ بتا دو. پھر ان کے نام بتا دو جن کے مرنے کے بعد سونے اتنے نکلے کہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کرنے پڑے. کبھی تاریخ میں ان کے بارے میں بات کی تم نے کہ اتنا سونا جمع کر لیا تھا تو زکوٰۃ دی تھی یا نہیں؟ بھائی جب اعتراض کریں گے تو اعتراض سنیں گے, لاؤ تاریخ ہمیں بھی دکھاؤ پھر ہم بتاتے ہیں تمہیں. تاریخ میں ایسے بھی افراد ہیں جن کے ہاں سونے کے انبار نکلے, کتنا سونا کہ کلہاڑیوں سے تقسیم کرنا پڑا. تو کبھی سوال کیا آپ نے کہ سونے کی زکوٰۃ نکلی تھی یا نہیں؟ لہذا مسئلہ غور کیجئے گا. بس یہاں پر یوتون زکوٰۃ کا جو معنی ہے وہ زکوٰۃ یعنی مالی عبادات کو انجام دینے والے. بس یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی تو دی جا رہی ہوگی, نہیں, بلکہ یہاں پر مراد کیا ہے, کوئی بھی زکوٰۃ یعنی حتی مستحب صدقہ بھی ہو سکتا ہے. اب جب یہ مرحلہ حل نہیں ہوا تو پھر راکعون کے مطلب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر رکوع سے مراد لفظ, یہاں پر جہاں پر اصطلاح استعمال نہیں کرنی تھی وہاں اصطلاح استعمال کر, اور جہاں اللہ نے استعمال کی ہم راکعون رکوع کرنے والے. اب غور کیجیے گا, رکوع کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ جو شریعتیں تھیں ان کے اندر نماز اس شکل میں موجود نہیں تھی جس شکل میں ہمارے مذہب میں موجود ہے اسلام میں, شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. جس طرح سے نماز موجود ہے اس طرح سے نہیں, لیکن عبادت رکوع, رکوع میں جا کر جو عبادت کرنا ہے یہ گزشتہ تمام انبیاء میں رہی ہے. لہذا اللہ نے مختلف انبیاء کے لیے اسی لیے جماعت راکعین کا استعمال کیا, حتیٰ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے لیے بھی ان کو کہا کہ رکوع کرو, ورکعی مع راکعین, خاتون تھی لیکن جب اس کے لیے جماعت رکوع کرنے والوں کو استعمال کیا تو اللہ نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا, اے مریم رکوع کر, کس کے ساتھ؟ مع راکعین, راکعین رکوع کرنے والی جماعت کے ساتھ. اب یہ راکعین کا ترجمہ وہاں جا کر کر دو جناب مریم کے لیے, اے مریم تو خضوع اور خشوع دکھا, خضوع اور خشوع دکھانے والوں کے ساتھ, نہیں, وہاں آپ نے ترجمہ کیا, اے مریم رکوع کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اب مجھے بتائیے, جب آپ نے وہاں مانا یہ کیا تو ہم راکعون میں ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو کیوں پھر خضوع اور خشوع یاد آ رہا ہے, جبکہ یہاں پر رکوع زیادہ معنی پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ یقیمون آنے کے بعد یرکعو کا معنی, رکوع کا معنی اور زیادہ آیت کے ساتھ خود بخود واضح ہو رہا ہے. پھر آخری مرحلہ, کہ قرآن کریم نے جہاں پر ہمرا کے عون کہا یہ عربی اعتبار کے ادب کے اعتبار سے حال بنتا ہے, اس جملے کو حال کہتے ہیں, یہ حالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. جہاں پر عربی میں کسی حال کو کسی فاعل یا مفعول کی کیفیت کو بیان کرنا ہو وہاں پر حال. اب آپ نے ترجمے اٹھائے اور ترجمے اٹھانے کے بعد اردو میں دیکھا اور وہ رکوع کرتے ہیں اور وہ خضوع و خشوع کرنے والے ہیں, حال کا ترجمہ کوئی نہیں کرتا, خاص طور پر جس کے ہاں بغض علی کی بیماری پائی جائے کوئی نہیں کرتا ہوا دکھائی دے گا, کوئی نہیں کرتا ہوا دکھائی دے گا. اب میں چیلنج کر رہا ہوں, زمخشری تفسیر الکشاف جا کر آپ دیکھ لیجئے. زمخشری کے بارے میں قبلہ محترم موجود ہیں, میرے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. زمخشری کے لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ اہل سنت کے ہاں قرآن کی ادبی تفسیر کے اعتبار سے جس کو استاد کی حیثیت حاصل ہے, یعنی اگر زمخشری ادبی اعتبار سے کوئی نظر دے دے تو پھر اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. زمخشری جو کہ استاد ادب ہونا جاتا ہے, اس نے اپنی تفسیر میں یہاں پر مانا کیا ہے کہ یہ حال کے علاوہ کوئی اور جملہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب استاد کہہ رہا ہے کیا کہ یہ حال ہے, یعنی کیا وہ زکات دیتے ہیں ہم راکعون اس حالت میں کہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. استاد العلماء ہیں, تفاسیر میں استاد مانا جاتا ہے, ادبیات میں حرف آخر مانا جاتا ہے. اس نے کہا, اور اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے ادلہ موجود ہیں کہ جن علماء اہل سنت نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا ہے, حال ہے. لیکن اب جب اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں ناخلف شاگرد تو پھر وہ وہاں پر بدل دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے بعد بھی میں نے ایک اعتراض پڑھا, بڑا عجیب و غریب اعتراض, کہنے لگے کہ جی اگر اللہ نے رکوع میں زکوٰۃ دینا ہی کہا تھا تو پھر تو مسلمانوں میں ہمیں عام طور پہ تو نظر نہیں آیا کہ مسلمانوں نے صحابہ نے بعد میں کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو. تو اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس آیت میں اللہ چاہتا ہی یہ تھا کہ کچھ لوگ باقیوں سے جدا رہیں تاکہ آیت معنی پیدا کرے, یہ کم اور تم برابر نہ ہو, یہ آمنو اور وہ آمنو برابر نہ ہو. لہذا اللہ نے قید ہی ایسی لگائی ہے کہ اب کوئی کتنا ہی ایمان والا ہو, کوئی کتنی ہی نماز پڑھنے والا ہو, کوئی کتنا ہی زکات دینے والا ہو, قیامت تک نہ کوئی رکوع میں زکات دے گا اور نہ ولایت کے اس درجے پر پہنچ پائے گا. تو اب قربان جاؤں اس کے کہ ابھی اس نے رکوع میں زکات دی تھی, وہاں سے پیغمبر آیت سمیت داخل ہوئے, آیت پڑھی, صحابہ نے مڑ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ رکوع میں زکات دینے والا کون ہے, ابھی رکوع کرنے والا سجدے کی طرف جا رہا تھا, حضرت نے اشارہ کر کے بتایا یہ میرا بھائی علی. لہذا جانے من میں پھر ایک مرتبہ جھک رہا ہوں, کیوں مشکل ہے یہ, ہمارے ہاں حل نہیں ہوتے پرابلم, بغض علی کی بیماری ہے سب سے پہلے دماغ پر اثر کرتی ہے. تو اب جب نہیں روک سکے اب جائیے تفسیر میں روایات کو اٹھا کر دیکھیں, ہر آیت کا شان نزول بیان کرنے کے لیے تیار ہو, یہاں پر پھر کیوں پیٹ میں مروڑ ہو جاتا ہے, اب بیان کرو نا شان نزول کہ کون تھا جس کے لیے. کہاں روایت میں آیا تو ہے لیکن روایت ضعیف ہے, روایت نہیں تیری عقل اور نظر ضعیف ہے. اس لیے کہ یہ بھی ہم نے ایک طریقہ دیکھا, یہ بھی ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی دیکھی کہ اہل بیت اطہار کے اوپر ان کے مخالف میں آ کر جو بھی صبح صبح اٹھا نہ منہ دھویا اور آ کر کہتا ہے روایت ضعیف ہے, تو پھر آپ نہ اپنے اصول یاد رکھتے ہو نہ قواعد یاد رکھتے ہو. بھائی جب آپ کے ہاں کوئی اٹھ کر اگر یہ کہہ دے کہ فلاں روایت ضعیف ہے تو کیا آپ کے ہاں روایات کے سندیت کی کوئی اصول قائم نہیں ہوئے کیا؟ بھائی 1400 سال سے آپ اپنا حوزہ چلا رہے ہیں, آپ جو سندوں کے متعلق بحث کرتے ہیں تو کوئی اصول ہیں یا نہیں؟ آپ نے جن کتابوں کو صحیح کہا تو کچھ اصول تو بنائے ہوں گے, بس جو اصول خود بنائے ہیں ایک دفعہ مان لو گے ساری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی خود بخود. لہذا ایک رویہ ہے, یہ رویہ ہے اور یہ مسئلہ ہے, جہاں کہیں اہل بیت اطہار کے مقابلے پر آ جاتے ہیں وہاں سارے اصول بھول جاتے ہیں. یہ مسئلہ بھی بالکل فوری طور پر بھی ایک درپیش آیا ہوا ہے. ایک اٹھا جس کی آنکھیں کچھ صحیح ہوئیں, جس کو کچھ نظر آنے لگا اور اس نے حضرت امیر سے متعلق ایک بات کہہ دی. اب یہ جو بات کہی گئی جس کے اوپر اس نے فضیلت حضرت امیر المومنین کے حوالے سے ایک بات کہی, آپ نے آ کر فتویٰ دے دیا. اب میں واقعاً تعجب کرتا ہوں یار, واقعاً تعجب کا مقام ہے, واقعاً تعجب کا مقام ہے. تمام اہل سنت میں اس وقت کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کم از کم اپنے اصول لا کر ایک مرتبہ قبلہ سے یہ تو پوچھے کہ کس اصول کے مطابق آپ نے اس بندہ خدا کو واجب القتل قرار دے دیا. یہ واجب القتل کہنا کیا بہت آسان کام ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کا فقہی بار کتنا شدید ہے. واجب القتل کہنے کا لفظ واجب کا مطلب جس وقت انسان واجب کہہ رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین پر خدا کے قول کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہے. واجب کہنے کا حق یا صرف اللہ کو ہے یا رسول کو ہے. فقیہ یا مجتہد جس وقت واجب کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کندھوں پر یہ سنگین بار ہوتا ہے کہ اب جب میں واجب کہہ رہا ہوں اور خدا نہ خواستہ یہ واجب نہیں ہوا تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو بھی جھٹلایا اور اس کے رسول کو بھی جھٹلایا. تو اب میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اپنے ہی اصولوں کے مطابق آپ کسی قرآن کی آیت اپنے کسی حدیث سے اور اپنے کسی بھی فقہ کے کسی اصول سے ثابت کر دیں. اور اگر آپ کریں گے تو پھر ہمارے پاس بہت لمبی فہرست ہے, پھر بہت لمبی فہرست ہے. پھر مجھے وہ واقعہ یاد آنے لگا ہے, بس یہ عرض ہدیہ کروں اور پھر آگے بڑھ جاؤں کہ کسی نے ممبر پر بیٹھ کر ایک مرتبہ حضرت کے بعد سلونی سلونی کا دعویٰ کیا, صاحب سلونی کا دعویٰ کیا کسی نے. اور جب کیا تو اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا, بڑا فاضل تھا, بڑی تفسیر پڑھی تھی, بڑی احادیث پڑھی تھی, بڑی تاریخ پڑھی تھی, تقریباً سارے ہی علوم پر اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں ماہر ہو گیا ہوں. اور جب علم غرور بن جائے تو خدا غرور کو ایسے ہی توڑا کرتا ہے. آ کر ممبر پر کہا سلونی سلونی پوچھ لو مجھ سے بھی جو پوچھنا ہے, اب مجمع تو ہمیشہ سے سن ہی چلا رہا ہے, ایک زمانہ ہو گیا. یہ تو ہم نے تھوڑی کہا, یہ آپ ہی کے علماء نے کہا ہے, ہم نے تو نہیں کہا کہ بہت عرصے سے سن ہوئے ہوئے ہیں. تو اب جب سن ہوتا ہے تو کوئی سوال نہیں کرتا. دوسری مرتبہ دہرایا, جب تیسری مرتبہ کہہ رہا تھا تو مسجد کی دیوار کے ساتھ کوئی بوڑھی مومنہ جا رہی تھی, اور جب اس نے دیکھا کہ سارا مجمع سن ہے تو چپ چاپ چلتی ہوئی مسجد میں آ گئی اور آ کر سامنے کھڑی ہو کر کہنے لگی قبلہ یہ تو نہیں پوچھیں گے, میں پوچھ لوں سوال کوئی. اب جب بڑھیا کو دیکھا تو غرور اور اوپر آ گیا, کہا چلو یہ بھی صحیح, اور کوئی تو اٹھا نہیں, یہ بڑھیا ہے, یہ کیا پوچھ لے گی, یہ پوچھے گی میرا دعویٰ بھی سچ ثابت ہوگا. کہا پوچھ لے, غرور میں آ کر کہہ دیا پوچھ لے. کہا مولانا پوچھوں گی تو بعد میں ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں مادر گرامی, ناراض ہونے کی کیا بات ہے, آپ سوال کیجیے, ہم سوال ہی کے جواب کے لیے تو بیٹھے ہیں. کہ پھر بھی سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو میرا سوال آپ کو اچھا نہ لگے. نہیں مادر گرامی آپ بتائیے, آپ ہی جیسا آپ کہیں گی ہم تو خادم, آپ کو جواب ضرور دیں گے. کہ پہلے یہ بتائیے امامہ آپ کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تو مولانا کے بھی تیور بدل گئے. کہ یہ سوال پوچھنے آئی تھی؟ کہ نہیں سوال تو کچھ اور ہے, بس کنفرمیشن لینا چاہ رہی. کہاں ہمارا اپنا ہے, خود باندھا ہے یا کسی اور سے باندھا ہے؟ تو یہ کیا سوال ہے؟ کہ بھائی سوال پوچھوں گی آپ جواب تو دے دو, کنفرمیشن تو لے لو. کہاں خود باندھا ہے, بہت عرصہ ہو گیا یا تازہ تازہ؟ کہاں آج صبح ہی باندھا ہے, پوچھو سوال کیا پوچھنا ہے. لہن بھی بدل گیا, لہجہ بھی بدل گیا. کہ بس اور کوئی خاص سوال نہیں ہے, امامہ اپنا ہے, خود باندھا ہے, آج ہی صبح باندھ کر آئے ہو, سوال بس اتنا سا ہے یہ بتا دو کتنے پیچ ہیں امامے کے, پیچ کتنے ہیں امامے کے, بس اتنا سا سوال پوچھنے آئی ہوں. وہ جو اب سلونی کا دعویٰ کر رہا تھا یہ تو سوچا نہیں تھا کہ کوئی یہ بھی پوچھ لے گا کہ امامے میں پیچ کتنے ہیں, تو یہ تو یاد نہیں رکھا تھا. تب مولانا نے اسی طرح کا فتویٰ دینا شروع کیا جیسے آج کل بھی بٹ رہے ہیں. فوراً پلٹ کر کہا تو مجمع غیر میں اپنی مرضی سے آئی ہے یا اپنے شوہر کی مرضی سے؟ کہا کیوں؟ کہا اگر مجمع اغیار میں آئی ہے اپنی مرضی تو تجھ پر لعنت, اور اگر شوہر کی مرضی سے آئی ہے تو اس پر لعنت. اب مومنہ تھی اور امام بھی مدد کرتے ہیں مومنوں کی, پلٹ کر کہنے لگی مولانا کوئی بات نہیں, وہ تو بات کا مسئلہ ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ جو مجمع اغیار میں آنے کا فتویٰ ہے یہ صرف میرے لیے ہے یا ہر زمانے کی ہر خاتون؟ تب غرور بہت زیادہ تھا. کہا ہر ایک کے لیے؟ کہا بس اتنا بتا دو جنگ جمل میں بھی ہوگا یہ فتویٰ یا نہیں؟ لہذا خاموش ہو گئے, مومنہ چلی گئی. عزیزان من, تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بغض علی بیماری جو سب سے پہلے ذہن پر اثر کرتی ہے, واقعاً بغض علی اگر کہیں آ جائے تو عقل کے اندھوں کو اتنا اندھا بنا دیتی ہے کہ جس کی عدالت نے اسلام کی عدالت کو قائم کیا تھا اسی کی سر اقدس کو تلوار سے دوپارہ کیا. تاریخ جانتی ہے کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختصر سے دور میں جو کارنامے انجام دیے وہ باطل قوتوں کو لرزانے کے لیے کافی تھا۔ لہذا اب یہ جو ہم تو صرف وہ دیکھ رہے ہیں جس کا آغاز مسجد کوفہ سے شروع ہوا ہے کہ اگر بات نہیں مان رہے تو قتل کر دو۔ لہذا ایک پوری سازش کے تحت، یہ کبھی انشاءاللہ تاریخ پر بحث رہی تو عرض کروں گا، ایک پوری سازش کے تحت لوگوں کو تیار کیا گیا اور پھر زہر خاص طور پر مہیا کیا گیا۔ زہر اتنا شدید تھا اور اس تلوار کو زہر میں اتنا ڈبویا گیا تھا کہ جس وقت ملعون نے تلوار کی ضربت لگائی ہے تو بعض تواریخ کہتے ہیں کہ یہ تلوار سر اقدس پر وہاں لگی تھی جہاں خندق میں عمر ابن عبد ود کا وار روکتے ہوئے اس کی تلوار کا وار حضرت کے پیشانی اقدس پر آیا تھا۔ تلوار سر پر لگی، پیشانی دوبارہ ہو گئی۔ تاریخ کی عجیب شخصیت ہے میرا مولانا، یہاں پیشانی دوبارہ ہوئی ہے، علی کے چہرے پر کرب کا کوئی اثر نہیں، لہجے میں کوئی آہو بکا نہیں، بس ایک مرتبہ کہا ہے فزت کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ میں نہیں جانتا کہ میرے مولا نے یہ کامیابی کا اعلان یہاں کیوں کیا ہے، لیکن شاید 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 ایک وجہ یہ رہی ہو کہ جس صبر کا آغاز مولا نے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد شروع کیا تھا، آج وہ صبر کامیابی کے ساتھ اپنے انجام پر پہنچ گیا۔ کتنی استقامت دکھائی ہے علی، کتنا صبر کیا ہے علی، خود مولا کی زبانی، مولا سے مولا کتنا صبر کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر کے بعد مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا زمانہ ہے اور اکثر لوگ دھوپ کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گزرتے ہوئے دیکھا کہ کسی سائے کے نیچے چبوترے پر کچھ جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت نزدیک سے گزرنے لگے تو آواز آئی کہ بچے جوان باتیں یہ کر رہے تھے کہ کسی شجاع، کسی مرد، کسی دلیر کے اوپر سب سے زیادہ مشکل اور کڑا وقت کون سا ہوتا ہے۔ علی کی مظلومیت کو سمجھنے کے مقامات، یہ جملے جب کان میں پڑے تو ایک مرتبہ قدم ٹھہر گئے مولا، ان جوانوں کو سلام کیا، ان کے پاس آ کر کہنے لگے میں تمہیں بتاؤں کہ کسی شجاع اور کسی جوان پہ سب سے سخت وقت کون سا ہوتا ہے، سب سے کڑا وقت کون سا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے یا علی، آپ سے زیادہ تو جوان کوئی نہیں، آپ سے زیادہ تو شجاع کوئی نہیں، آپ سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے۔ بس ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا حضرت نے، اپنے آپ کو جوانوں کے نزدیک کیا اور آواز کو دبایا اور دبی ہوئی آواز میں کہنے لگے سنو، جوان پر سب سے مشکل وقت وہ ہوتا ہے، کسی شجاع کے لیے سب سے کڑا وقت وہ ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھا رہا ہو، کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھا اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ میں کہوں گا یا علی یا علی، ایک مرتبہ کا زخم دل سے آپ کے اترا نہیں، خدا جانے وہ علی کتنا شجاع رہا ہوگا کہ جس کے سامنے ارے شام غریبہ سے جو ناموس پر ہاتھ اٹھنا شروع ہوا، ارے کبھی بہنوں کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا، کبھی تازیانے کھاتے ہوئے دیکھا، کبھی ماؤں کی چادروں کو اترتے ہوئے دیکھا، کبھی پھوپھیوں کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، بازاروں میں دیکھا، درباروں میں دیکھا، لیکن دین کی حفاظت کی خاطر ارے سید الساجدین زمانے کا علی خاموش ہے۔ تو آپ بتاؤ سید الساجدین 35 سال گریا کیسے نہ کرے شام کو یاد کر کے، سر زخمی ہوا، ایک مرتبہ بیٹوں نے آگے بڑھ کر حضرت کو اپنی آغوش میں لیا، امام حسن مصطفیٰ نے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا، ایک مرتبہ جلدی سے رومال لے کر حضرت کے سر اقدس کو باندھا گیا۔ اب جب بیٹوں نے جمع ہو کر بابا کو دیکھا، ارے علی جیسا رؤوف باپ ہے، علی جیسا مہربان باپ ہے۔ سارے بیٹوں نے گریہ کرنا شروع کیا، لیکن جب بیٹوں کو روتا ہوا دیکھا، علی اپنے بیٹوں کو دلاسا دینے لگے، نہیں میرا حسن گریہ نہیں کرتے، نہیں میرے اب حسین گریہ نہیں کرتے، میرا بیٹا عباس گریہ نہیں کرتے، گریہ نہیں کرتے، اپنے بیٹوں کو چپ کرا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو چپ کرا رہے ہیں۔ غلیم منگا کر حضرت کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے اصحاب روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس جیسے ہی گھر کے نزدیک پہنچے، ایک مرتبہ روک کر کہا، حسن ان سے کہو واپس چلے جائے، یا علی صحابہ کو واپس کیوں بھیج رہے ہیں؟ شاید جواب یہی آئے گا، ارے دروازے پر میری بیٹیاں میری منتظر ہوگی، ارے مجھے اس حالت میں دیکھے گی، گریا فریاد کرے گی، نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی رونے کی آواز نہ محرموں کے کانوں میں جائے، یا علی آج آپ رونے کی آواز نہیں سنوانا چاہتے، کل اسی کوپے کے بازار ہوگا، اسی کوپے کا دربار ہوگا، تمہاری بیٹیوں کے خطبے ہوں گے۔ بس دادا جیسے ہی علی کو گھر میں لے کر آئے اور بیٹیوں نے علی کو دیکھا، ایک مرتبہ دوڑ کر علی سے لپٹ کر رونے لگی۔ تاریخ کہتی ہے وہ علی جو بیٹوں کو چپ کرا رہے تھے، اب جو زینب کو روتے ہوئے دیکھا، ام کلثوم کو روتے ہوئے دیکھا، خود بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ارے شاید علی کہنا چاہتے ہیں، اے میری بیٹیوں رو لو، آج رو رکھتی ہو، کل رونے نہیں دیا جا۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسع علم الذين ظلموا اي من قلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری عبادت کرتے، بار کا قبول منظور فرما، بار الہ منتقم زہرا منتقم ائمہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع زام کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ زداری امام مظلوم کی حفاظت فرما، دشمنان زداری کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو امام کے اعمال انصار و شمار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ما طلع حسین۔